نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال تبارك وتعالى في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صدق الله العظيم. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے ضمن میں جو اساسی پروگرام قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے، اس کے جزو اول کے بارے میں جو اس کا اہم ترین جز ہے، ہم نے سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات میں یہ دیکھا کہ کامل مطابقت ہے کہ اولاً بھی ذکر صلات کا آیا دونوں مقامات پر اور اختتام بھی صلات پر ہوا، پھر یہ کہ دونوں جگہوں پر صلات کی محافظت پر بہت زیادہ زور دیا گیا. سورہ مومنون میں خشوع اور خضوع کی طرف توجہ دلائی گئی اور سورہ معارج میں مداومت کی طرف اشارہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے اقامت صلات کی اصطلاح وجود میں آتی ہے. چنانچہ ہم قرآن حکیم نے بعد کی صورتوں میں ہمیشہ اسی اصطلاح کو دیکھتے ہیں، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ والذین یقیمون الصلاۃ. اب ذرا آگے چلیے، اس پروگرام کے جو دوسرے اور تیسرے اجزاء ہیں ان کے ضمن میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. سورہ مومنون اور سورہ معارج میں جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک تو ترتیب عکسی ہے، یعنی سورہ مومنون میں پہلے ذکر ہے اعراض عن اللغو کا اور بعد میں ذکر ہے زکوٰۃ اور تزکیے کا. سورہ معارج میں پہلے ذکر ہے زکوٰۃ اور تزکیے کا اور پھر ذکر ہے ایمان بالآخرہ ایمان بالقیامہ کا، جس سے بڑا گہرا تعلق ہے اعراض عن اللغو کو. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں اوصاف کے بیان میں تعبیر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں دونوں مقامات پر وہ قدرے مختلف ہیں، اور اس میں ہمیں مدد ملتی ہے ان دونوں کی اصل حقیقت کو اور ان کی اصل روح کو سمجھنے میں. ہم اس وقت گفتگو کریں گے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی ترتیب کے تحت. چنانچہ دوسرا بس جو آ رہا ہے وہ ہے اعراض عن اللغو. لغو کا مفہوم معصیت یا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ کام کہ جو خافی نفس ہی مباح ہو، اس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہ پہنچتا، انسان کے وقت کی قدر و قیمت کا معاملہ قرآن مجید اس کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہی اس کا اصل سرمایہ ہے، یہی اس کا اصل راس المال ہے، اس وقت ہی سے انسان کو بنانا ہے جو کچھ بھی بنانا ہے اور اس وقت ہی میں بننا ہے جو کچھ بھی بننا ہے، لہذا اس وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے. یہ یا تو کسی دنیاوی ضرورت کے پورا کرنے میں صرف ہو اور یا اس کے ذریعے سے انسان آخرت کے لیے کوئی کمائی کرے. ہر وہ کام جس میں نہ تو کوئی دنیاوی ضرورت حاصل ہو رہی ہو اور نہ جس کے ذریعے آخرت کے لیے کوئی کمائی انسان کر رہا ہو وہ لغو ہوگا، خواب و ممنوعات کی فہرست میں شامل نہ ہو، وہ حرام نہ ہو، وہ معصیت اور گناہ میں شامل نہ ہو۔ اس حقیقت کو حضور نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اسلام اور دین کی اچھائی اور اس کے دین کے حسن میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے کہ جس کا اسے کوئی حاصل نہ ہو، کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، تو ہر لا یعنی بات کو چھوڑ دینا یہ ہے اعراض عن اللفظ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا گہرا تعلق اصل میں ہمارے تصور حیات سے ہے۔ اگر تو کوئی شخص صرف اس دنیا کی زندگی ہی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی دوسری زندگی نہیں، پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو وقت بھی اس کے پاس بچ رہا ہوگا اپنی معاشی مصروفیات وغیرہ سے، اب وہ اس کا مصرف تلاش کرے گا، کوئی ہابی ہو، کوئی پیس ٹائم ہو، وقت گزارنے کا کوئی مشغلہ ہو۔ لیکن جب ہمیں یقین ہے کہ یہ زندگی تو اصل میں مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد کھلے گی، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ جب یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی تو دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے وہ نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے وہ حضور نے اس میں بیان کر دیا کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو گیا، ہمیں اس میں بونا ہے تاکہ ہم وہاں آخرت میں کاٹ سکیں۔ لہذا جس کے دل میں یہ ایمان بالآخرت ہوگا وہ اپنے وقت کی جس طرح قدر و قیمت کا احساس کرے گا، وہ اس شخص کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، اور جہاں سے ہمارے اس پورے سلسلہ درس کا آغاز ہوا، پہلا جو ہم نے لفظ پڑھا اس میں، والعصر، زمانے کی قسم ہے، یہ زمانہ تیزی سے گزرا جا رہا ہے، یہی تمہارا راس المال ہے۔ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ ایک مفسر نے بہت عمدہ واقعہ بیان کیا ہے کہ برف کا ایک تاجر بیچارہ چلا رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو، اگر میرا یہ برف فروخت نہ ہوا تو میرا تو جو راس المال ہے وہ پگھل جائے گا۔ دوسروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص اپنی دکان رات کو بند کر دے، کوئی منیاری کی دکان ہو یا پرچون کی دکان ہو، اس کا سامان اس کے پاس محفوظ ہے، راس المال تو کہیں نہیں گیا، لیکن برف کے تاجر کا تو اصل راس المال پگھلا جا رہا ہے۔ شاید میں نے ایک انگریزی نظم کے حوالے سے بھی، سام آف لائف کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی ہو، ورنہ اب سن لیجئے اسے، کہ آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو۔ یہ وقت گزر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس وقت کی قدر کرو، اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن گویا کہ ہمیں ہماری قبر سے نزدیک تر کر رہی، یہ احساس سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ وقت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ لہذا یہاں دوسرا وقت جو بیان ہوا تعمیر سیرت کے ذیل میں وہ ہے اعراض عن اللغو، اور اس پر جو روشنی پڑی وہ سورہ معارج کے الفاظ ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کے جو روز جزا کا کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب کے خیال سے وہ لرزتے رہتے ہیں، لرزاں ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے ان عذاب ربہم غیر معمول، ان کے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے بے خوف اور نڈر ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ تیسرا بس جو سورہ مومنون میں بیان ہوا، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکات پر کار بند رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ جب زکات ایک اصطلاح کی شکل میں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فعل آتا ہے ایتا، ایتا زکات، یوتون الزکات، آتب الزکات یا آت الزکات، تو یہ لفظ ہے ہمیشہ اصطلاح، جیسے اقامت صلات ایتا زکات، لیکن یہاں معاملہ ہے والذین هم للزکات فاعلون. اس میں اصل میں ایک تو زکات کی جو اصل بنیادی حقیقت ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور دوسرے یہ کہ فاعلون وہ مسلسل یہ عمل کرتے رہتے ہیں. اب زکات کا مفہوم کیا ہے اس کو جان لیجئے، جیسے صاد لام یہ کے مادے سے ہم نے صلات کا مفہوم سمجھا، ایسے ہی زے کاف اور یہ، یا عربی میں ہم کہیں گے زا کاف اور یا، اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زکات کا مفہوم کیا ہے. عربی میں اس مادے کا جو اصل مفہوم ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مالی کے عمل پر قیاس کر کے. مالی ہے، اس نے ایک باغیچہ لگایا ہے، اس میں کچھ بہت پودے اس نے خود لگائے ہیں، وہ یا پھلدار ہے یا پھولدار، لیکن اس باغیچے میں کچھ جھاڑ جھکار، کچھ خود رو گھاس خود اگاتی، اور یہ جو خود رو گھاس ہے یا جھاڑ جھکار ہے وہ ان پودوں کے نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہے. زمین میں جتنی قوت نمو ہے وہ اگر یہ پودے نہ کھینچ رہے ہوں تو وہ ساری قوت نمو ان پودوں کو ملے گی کہ جو اس مالی نے خود لگائے ہیں، ورنہ یہ کہ یہ جھاڑ جھکار بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے. اسی طرح ہوا کی آکسیجن سے، سورج کی تمازت سے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو رکاوٹ بن رہے ہوں ان پودوں کے لیے، لہذا مالی جب آئے گا، آپ کو معلوم ہے کہ مالی کا تو علم جو ہے اس کا نشان وہ کھرپی ہے، وہ کھرپا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے اس باغیچے کے اندر سے وہ سارے جھاڑ جھکار کو علیحدہ کر دے. یہ عمل تزکیہ ہے. اصل مفہوم کیا ہوا؟ کسی شے کے نشو و نما میں جو رکاوٹ ہو اس رکاوٹ کو دور کر دینا تزکیہ ہے. اب اس بات کو جان لیجئے کہ انسان، ہر انسان، ہر فرد نوع بشر اللہ تعالی کی کیاری کا ایک پودا ہے جو اس نے لگایا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اس میں جو استعدادات اللہ نے ودیعت کی ہیں وہ پورے طور پر بروئے کار آئیں، نشو و نما پائیں، انسان اپنے اصل مقام کو حاصل کر لے جس پر کہ اللہ نے اسے بالقوہ یعنی پوٹینشلی تخلیق فرمایا. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اس نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان میں یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. چنانچہ قرآن مجید میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ انسان کی گمراہی اور بے راہ روی کے اصل سبب کی تشخیص جہاں ہوتی ہے وہ یہی لفظ آئے گا، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. کہیں فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، یہ تو سورہ قیامہ میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، یہ آیات اس میں وارد ہوئی کہ تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ حب عاجلہ میں تمہارے دل گرفتار ہو گئے اور آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے، اور عاجلہ سے مراد ہے یہ دنیا. اب ذرا ایک قدم اور آگے آئیے تو اس حب دنیا کا سب سے بڑا نشان، سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو، بس یہ مال کی محبت ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تمہارے ارتقاء میں، تمہارے نشو و نما میں. جس رخ پر تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تمہاری شخصیتیں ترقی پائیں، نشو و نما پائیں، ان کا ارتقاء ہو، ان کی تعمیر ہو، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت. لہذا اس مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کے لیے انفاق مال، مال کا خرچ کرنا، وہ خیرات و صدقات ہو، وہ محتاجوں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد میں صرف ہو رہا ہو، وہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنے میں صرف ہو رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے صرف ہو رہا ہو، وہ پیغام خداوندی کے نشر و اشاعت کے لیے صرف ہو رہا ہو، وہ دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہو، یہ ہے اصل میں عمل تزکیہ. یہ کرتے رہو گے تو دل سے مال کی محبت ختم ہوگی، جو اصل علامت ہے حب دنیا کی، اور حب دنیا کا یہ بریک اگر کھل گیا تو اب تمہاری گاڑی پوری رفتار کے ساتھ چلے گی اس شاہراہ پر کہ جس پر کہ تم ترقی کر سکو گے، تعمیر ذات، تعمیر خودی، تعمیر شخصیت، تعمیر سیرت و کردار کے بعد. لہذا قرآن مجید نے اب اس کے لیے ایک دو گنا پروگرام بنایا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ صلات میں بھی مفروضہ صلات بھی ہے، وہ نماز کے جو فرض ہے جو ہر حالت میں آپ کو پڑھنی، وہ پانچ نمازوں کا نظام، اور اس کے ساتھ نفل نمازوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. اسی طریقے سے اس زکات کے عمل کے بھی دو اجزاء کر دیے گئے. ایک زکات تو لازم ہو گئی، اس کے لیے تو ہم ایک خاص حد معین کر دی گئی ہے جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اس سے زائد جو بھی ہے مالی حیثیت سے اس سے لازمن لے لیا جائے گا، وہ تو فرض ہے، اس کو ہم زکات کہتے ہیں اصطلاحاً. لیکن عمل تزکیہ جو ہے وہ تو دائم ہے، اس میں صرف زکات نہیں، آگے بڑھ کر اور دو. جیسے کہ ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیا ہے بر، اس میں فرمایا گیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة. وہ زکات جو ہے فرض، اس کا علیحدہ ذکر ہے، اور پہلے جو ذکر کیا گیا وہ اور دو، بڑھ چڑھ کر دو. جس کی آخری حد جب پوچھی گئی کہ حضور کہاں تک دے، تو قرآن مجید نے وضاحت کی کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دیں، تو اے نبی ان سے کہیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے ڈالو، اور نیکی کو تم کبھی نہیں پہنچ سکو گے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں محبوب. اب یہ ہے وہ عمل تزکیہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. آخری پارے کی وہ سورت بہت اہم ہے جس میں نفس انسانی کے بارے میں فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. گواہ ہے یہ نفس انسانی اور جو اللہ نے اسے بنایا اور سنوارا اور اس میں طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی، اس میں بہت سی استعدادات ودیت کی، اس میں نیکی اور بدی کا شعور بھی الہامی طور پر پیدا کر دیا، تو جس کسی نے اس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جو شخص اس کو مٹی میں دبا بیٹھا، اس نے خاک آلود کر دیا، وہ ناکام ہوا. یہی بات ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اور اس نے اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی. یہ جو آخری آیات ہیں دو سورہ اعلیٰ کی، یہ بہت مشابہ ہے اس سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. تو آج تعمیر سیرت کے قرآنی پروگرام میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اعراض عن اللغو جس کا براہ راست تعلق ہے ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقیامت سے، اور تزکیے پر مسلسل عمل پیرا رہنا، جس کے لیے سورہ معارج میں الفاظ آئے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ لوگ کہ جن کے اموال میں حق ہے، جو جانا پہچانا ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے.